हादियों रहनुमा हमारे गुलामा। हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीखकर समझकर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलीशान है, इन औलन्नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। अभी जो हजरात हज से फारिग हुए हैं और ज़ाहिर अभी उनको वहाँ कुछ दिन रहना होता है, तो इस दौरान वो मुख्तलिफ ज़्यारात पे जाते हैं। कोई बाज़ ज़्यारतें हैं तो वह हरम के हदूद में या हरम की हदूद से बाहर हैं लेकिन मीकात के अंदर अंदर ही हैं। बाज़ का ताइफ़ चले जाते हैं तो ताइफ़ तो मीकात से बाहर क्रॉस हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या उनको के तवाफ़े विदा, तवाफ़े रुखसत जो एक आफाकी हाजी को करना होता है, तो क्या वो किए बगैर ये ताइफ वगैरह जा सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग होने के बाद जो भी वो तवाफ़ करेंगे वो उनका तवाफ़ वदा होगा। तो अगर हुदूद हरम के अंदर अंदर ही कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में तो कोई हरज नहीं है, चाहे हुदूद हरम में जा रहे हैं या हुदूद मीकात में जा रहे हैं यानी हिल में, जैसे जद्दा चले गए। हाँ, अलबत्ता जब वो आफाकी मीकात की तरफ जा रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं या ताइफ जा रहे हैं, तो अब अगर उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई भी तवाफ़ नहीं किया तो उन पर लाजिम है कि वो पहले एक तवाफ़ करें जो कि तवाफ़ वदा करार पाएगा, क्योंकि तवाफ़ वदा वाजिब है तो इसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा तवाफ़ वदा जो है वो ऐसे अफराद करेंगे जो जिन्हें मीकात से बाहर जाना है, आफाकी मीकात से, जिसे हम ताइफ या मदीना शरीफ का मीकात कहते हैं।
यानी मदीना शरीफ भी जाना है तो पहले वो तवाफ़ कर लें
जी,
यानी मीकात से अगर आपने बाहर, ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि हमने तो मदीना शरीफ से आकर फिर मक्का मुकरमा में दो चार दिन पाँच दिन रुकना है तो फिर जाते हुए करेंगे। तो
असल यही है कि जब आप बाहर जा रहे हैं मीकात से, आफाकी मीकात से बाहर जा रहे हैं, तो अब आप वो तवाफ़ वदा करके जाएँगे,
ठीक,
दोबारा आप आएंगे तो ठीक है, अब तो आप उम्रा करने की नियत से जो है वो आएंगे, आपका हज का वो मामला तो जो है वो मुकम्मल हो गया, तो अब आप एक नए उम्रे के साथ आएंगे, नए उम्रे की नियत के साथ आएंगे। आप जब आफाकी मीकात से आ रहे हैं तो वो उम्रा आप अदा करेंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन जो तवाफ़ वदा है वो मदीना शरीफ जाने से पहले ही इन्हें करना हो।
ठीक है, कोई भी नफिल तवाफ़ कर लेंगे तो वो भी अदा हो जाएगा।
तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई भी नफली तवाफ़ करेंगे तो उससे तवाफ़ वदा का जो वाजिब है वो, अच्छा ये लाजिम किन पर है, ये आफाकियों पर ही लाजिम है, तो लिहाजा उनका वो तवाफ़ अदा हो जाएगा, वो नफली तवाफ़ से तवाफ़ वदा उनका अदा हो जाएगा। तो जब नफली तवाफ़ से उनका तवाफ़ वदा अदा हो गया तो अब उसके बाद वो जा सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है।
नाज़रीन इकराम, ये मसला भी याद रखना चाहिए कि ताइफ़ जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो ताइफ़ के बाद जब आप वापसी आएँगे तो अब आप बग़ैर एहराम के नहीं आ सकते, आपको एहराम, नियत, उम्रा, यानी यहाँ पे आपको अब उम्रा करना है, एहराम की नियत के साथ आपको बाकायदा आना है। लोग बाद का तो ये समझते हैं कि हम ताइफ तो वैसे ही गए थे, ज़ियारत के लिए गए थे या देखने के लिए गए थे, अब वापसी पे हमें क्यों एहराम, तो वो मीकात है वहाँ पे। तो जब भी आप मक्का मुकरमा में हैं यानी हज करके फारिग हो चुके हैं या उम्रा करके फारिग हो चुके हैं, अब आपने कुछ दिन मक्का मुकरमा में रहना है, तो आप जब ताइफ की तरफ जाएँगे तो फिर आपने मीकात क्रॉस कर ली और پھر میقات کو بغیر آپ اب احرام کی نیت کے بغیر نہیں آ سکتے. ہاں آپ مکہ مکرمہ میں ہیں, اگر کوئی بالفرض یہاں سے جارانہ جاتا ہے یا مسجد عائشہ جاتا ہے یا عرفات کے میدان میں جاتا ہے, مینا میں جاتا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں, زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں, عام عمرہ کرنے والے بھی جاتے ہیں, تو ان پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہاں سے واپسی احرام پہن کر آنا ان کو ضروری, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر عمرہ ان کو کرنا ہے تو ظاہر حرم کی حدود سے باہر سے ہی نیت کر کے آنی ہے, چاہے مسجد عائشہ سے کریں یا جارانہ سے کریں, کسی مقام سے بھی کریں. لیکن اگر آپ طائف جاتے ہیں تو پھر آپ نے گویا کہ میقات کو کراس کر لیا ہے, تو اب آپ واپسی اس طرح نہیں آ سکتے کہ آپ بغیر احرام کے ہی آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں, اگرچہ آپ کا عمرے کی نیت ہو یا نہ ہو, باہر صورت آپ کو احرام سے ہی آپ کو آنا ہے, کیونکہ میقات گزر کر جو بھی حرم یا مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے تو اسے عمرہ یا حج کی عبادت ادا کرنی ہے. اب حج کے خاص ایام ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ابھی جب آپ کریں گے تو آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہوگا اور وہ نیت کرنی ہوگی. تو لہذا جو بھی افراد احباب چاہتے ہیں تو اس وہ اپنے ساتھ اپنے احرام وغیرہ یہ چیزیں بھی لے کر جایا کریں, تاکہ واپسی پر آپ یہ نیت کر کے اور وہیں سے آپ میقات سے ہی نیت کر کے احرام باندھ کر اور نیت کر کے آپ مکہ مکرمہ واپسی آئیں. اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے, بہت سے لوگ اس میں غفلت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان پر دم اور دیگر معاملات لازم آتے ہیں. اگر کوئی طائف سے آ جائے, ایسے واپسی آ جائے, طائف گیا تھا اور وہاں سے سیدھا
بغیر احرام کے
بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ گیا,
تو اب اس پر لازم ہے کہ واپس طائف والے میقات پر جائے اور وہاں سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئے. وہ ایسا کر لے گا تو جو اس کے اوپر دم لازم ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا, ساکت ہو جائے گا, اور وہ اب آ کر پھر احرام باندھ کر جب آئے گا تو عمرہ کرے گا, اور عمرہ کر کے پھر وہ حلال ہوگا. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا, مسجد عائشہ سے ہی جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر اس نے عمرہ کر لیا, تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر دم لازم ہوگا. بسا اوقات لوگ یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی طائف جانے کے اندر اتنا ٹائم لگے گا, اتنے پیسے جو ہے وہ لگیں گے, چلیں دم دے دیتے ہیں. تو دیکھیں دم تو ایک مالی کفارہ ہے جو کہ خلاف ورزی کی صورت میں لازم آ رہا ہے, لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہے, اور وہاں کا ایک گناہ حرم پاک کا ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے, اور پھر وہ بھی جرت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدمی کا گناہ کرنا اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں میں دم دے دوں گا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی عذر ہو گیا, کسی کا کوئی معذور ہو گیا کہ وہ بیچارہ جا نہیں سکتا, بیمار ہو گیا, تو وہ ایک الگ کیفیت ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے, لیکن جو جا سکتا ہے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جائے طائف, کیونکہ قریب ترین جو ہے وہ آفاقی میقات طائف ہے. صرف طائف جانا ہی ضروری نہیں, اگر کوئی مدینہ چلے جاتا ہے اور مدینہ سے جو ہے وہ احرام باندھ کے آ جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ یوں کر سکتا ہے, لیکن اصل میں قریب ترین میقات طائف ہے آفاقی میقات, تو لہٰذا وہ وہیں جائے اور وہاں جا کر احرام باندھ کر پھر واپس آئے, اور جو اس نے خلاف ورزی کی اس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے.
جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
بعض لوگ انگلش میں درود پاک لکھتے ہیں یا رومن میں جزاک اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ یہ لکھتے ہیں, تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ انگلش میں لکھنا درست ہے.
جی جزاک اللہ, ماشاء اللہ, الحمد للہ, یہ سب کچھ
نہیں. انگلش کے جو الفاظ ہیں اس کے الفابیٹس ہیں وہ عربی کے تمام حروف کی ادائیگی نہیں کر پاتے, عربی کے حروف تہجی یا عربی کے الفابیٹ کی ادائیگی نہیں کر پاتے, تو اس لیے معنی فاسد ہونے کا, معنی تبدیل ہونے کے جو ہے وہ کبھی چانسز ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کو آپ عربی میں ہی لکھیں یا پھر ان کا ترجمہ آپ جو ہے انگلش یا رومن کے اندر لکھ دیں. جیسے جزاک اللہ خیرہ آپ نے لکھنا ہے تو آپ اس کو جے اے زیڈ اے کے یوں جزاک اللہ نہ لکھیں, بلکہ یوں لکھ دیں کہ اللہ آپ کو بہتر جزا دے, کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ بہتر اس کا جو ہے وہ نعم البدل عطا کرے. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ آپ رومن میں یا انگلش کے اندر آپ لکھ دیں. درود کریم اگر آپ نے لکھنا ہے, درود پاک لکھنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں لکھیں, یا پھر آپ نے انگلش میں لکھنا ہے تو پھر پیس بی اپاؤن ہم صلی اللہ علیہ وسلم, یا پیس بی اپاؤن ہم جو لکھا جاتا ہے تو پھر وہ الفاظ آپ استعمال کریں جو کہ لکھے جاتے ہیں انگلش میں, اس کی ٹرانسلیشن ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ عربی یا اردو کے اندر ہی لکھیں.
جی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، یہ ایک سوال ہے کہ کیا عورت اپنے سسر سے پردہ کرے گی؟
سسر محرم ہوتا ہے، سسر سے پردہ شرعاً لازم نہیں ہے، البتہ اگر فتنے کا خوف ہے تو عورت پردہ کرے گی اور کر سکتی ہے، یعنی یہ پردہ واجب نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، دونوں اس کے اندر پہلو ہیں، بنیادی طور پر پردہ نہیں ہے، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں بعض صورتوں میں واجب کا حکم بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ویسے ہی جو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پردہ سسر سے نہیں۔
اچھا، بعض یہی سوال ساس اور داماد کے حوالے سے بھی، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا، سسر کا انتقال ہوا، اب آپ کو پتا ہے اس وقت گھر میں آنے والے یہ تمام تر ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عدت میں جو پردہ ہوتا ہے تو کئی لوگ پھر خود بخود ہی کئی چیزیں لازم کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی داماد کی پابندی لگا دیتے ہیں کہ بھائی تم نہیں آؤ اس وقت، تو اگر ضعیف ہیں، ساس ضعیفہ ہیں، اور ظاہر ایک جو انتقال ہوتا ہے سسر کا تو عام طور پہ جو، تو اب کیا داماد سے اس کا اسی طرح پردہ ہو جائے؟
جی، داماد کا بھی یہی حکم کہ جس طرح سسر سے پردہ نہیں تو ساس اور داماد کا بھی آپس میں پردہ نہیں، شرعی اعتبار سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں، فتنے کا اندیشہ ہے، جوان ساس ہے، تو ایسی صورت کے اندر پردہ جو ہے وہ کر سکتی ہے، بالکل اس کے کوئی لازم نہیں ہے کہ نہیں جناب وہ پردہ نہ ہی کرے، بالکل پردہ کر سکتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر یہ کہا گیا کہ بھائی اکیلے جو ہے وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے، جوان ساس جو ہے وہ داماد کے ساتھ اکیلے سفر نہ کرے۔ تو یوں شرعی احکام ہے۔ جہاں تک رہ گیا عدت کا معاملہ، تو عدت کے اندر تو بسا اوقات بہت سارے وہ لوگ جن سے پردہ نہیں ہیں لوگ ان سے بھی پردہ کروا دیتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے عدت کا پردہ کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے، بلکہ جن افراد سے عورت کا پردہ ہے عام حالات میں کہ وہ نامحرم ہے ان سے پردہ عدت میں بھی ہے، اور جو محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے، تو عدت کا اسپیشل کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ جو عام دنوں میں احکامات ہیں پردے کے وہی عدت میں۔
جی
سر، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ادھر ویلڈنگ کی دکان ہے، تو جب ہم کام کرتے ہیں تو شور بہت زیادہ ہے جو، اور آس پاس کے لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے ہم مجرم ہیں یا معاف ہیں؟
جی، آس پاس کے لوگوں کو، انہوں نے ویلڈنگ کی دکان بنائی کہاں ہوئی ہے پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے نا کہ وہ ایریا کاروباری ایریا ہے یا کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی، دار و مدار اسی پر ہے کہ عموماً انڈسٹریل ایریاز جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح تجارتی مراکز الگ ہوتے ہیں، اور ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کو منع کیا جاتا ہے، اور یہ قانوناً جو ہے وہ جرم ہوتا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل ایریا میں، رہائشی علاقوں کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں جو کہ شور کا باعث بنے یا آلودگی کا باعث بنے، تو اسی لیے منع کیا جاتا ہے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے۔ اور جو ریزیڈینشیل ایریاز نہیں ہوتے، انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں، وہاں سب کو ہی پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر سبھی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر شور ہو گئی اور وہاں پر کسی کو اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ عام انڈسٹریل زون میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریل ایریا میں ہی بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر الیگل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بہرحال وہ آپ کا وہ عمل بھی جو ہے وہ خلاف قانون بھی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کی حق تلفی بھی ہے
ہوتی ہے، یعنی کوئی بولے یا نہ بولے جی، کوئی اس طرح کی، کیونکہ بعض ایسے کام لوگ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف کا باعث نہیں ہے، اور کئی کام ایسے ہیں کہ جو آپ نے بتایا ظاہر ہے یہ تو لوگوں کی نیندیں ہی وہ کرے گا، تو یہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، تو اس کا آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے، خود ہی آپ جو رہنمائی کی گئی اس کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ جی مزید
ہے، فرض نماز کے بعد ہم لوگ ادھر کلمہ طیبہ جو ہے نا اس کا ورد ذرا یعنی اونچی آواز میں کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سورہ ملک سنائی جاتی ہے اور ہم سنتے ہیں، تو کیا اس سے یہ مستحب میں آتا ہے یا اس سورہ ملک کا فوراً فرضوں کے بعد قاری صاحب کا پڑھنا اور باقیوں سب کا سننا جو ہے یہ صحیح ہے، اس دوران کے نمازیوں کی کچھ رکعت فرض کی رہ رہی ہوتی ہیں؟
آپ نے بتایا نہیں کون سی نماز کے فرضوں کے بعد سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اگر تو عشاء کے فرضوں کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر تو بالکل غلط کر رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، نہ اتنی تاخیر کرنے کی ان کو اجازت دی جائے گی, پھر وہ بالکل اس کو ختم کریں. جب سنت, وتر, نوافل جیسے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی مائک کے بغیر سورہ ملکی وہ امام یا مؤذن یا کوئی بھی قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کریں اور بقیہ خاموشی سے سن لیں. اس کی آواز بھی اتنی ہو کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے. تو لہذا اگر تو عشاء کے فرائض کے بعد تلاوت ہے تو یہ موقوف کر دینی چاہیے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جہاں تک ذکر کرا کہ ذکر کرتے ہیں, تو ذکر ابھی ہم نے بھی تو تکبیرات تشریق پڑھی ہیں, سب نماز مسجدوں میں باواز بلندی تکبیرات پڑھی جا رہی تھیں. کیا کہیں گے کفیل صاحب, تکبیرات تو پڑھتے ہیں
جی,
عام ذکر پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟
دیکھیں, ذکر تکبیرات بھی ذکر ہی ہے اور ثابت ہے احادیث سے, بلکہ وجوب کا حکم ہے ایام تشریق میں. اور عام ایام کے اندر بھی جو ذکر کیا جاتا ہے ایک درمیانی آواز کے ساتھ کہ مسبوق کی نماز میں خلل واقع نہ ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور احادیث طیبہ سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ذکر سے معلوم ہو جاتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی, تو لہٰذا اس طرح کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں, تو اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور بلکہ روایات میں باقاعدہ یہ ثابت بھی ہے, یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فرماتے کہ ہمیں, یعنی جب ہم بچے تھے چھوٹے تھے تو اس وقت بھی جماعت کا ختم ہونے کا اندازہ ہو جاتا تھا
ذکر سے,
ذکر کی بات آتی تھی. تو یہ تو زمانہ رسالے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. البتہ پھر بھی اس حوالے سے ہمارے علماء اکرام نے فرمایا کہ اتنی ہی آواز سے ذکر ہو کہ وہ سب نمازیوں کی جو رکعت جن کی رہ گی ان کی نماز میں خلل. ایک ہوتا ہے بہت تیز آواز سے ذکر اور ایک ہوتا ہے آہستہ آواز سے, کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں یا قدرے کچھ بلند آواز سے لیکن اتنی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو تشویش میں ڈالے, تو اتنی آواز سے آپ بہرحال ذکر کر سکتے ہیں. جی مسیح سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چار رکعت کی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کے پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی, مزید سورت بھی پڑھی, اب رکوع نہیں کیا, کیا اس صورت میں پھر سے التحیات میں بیٹھ کے سجدے صاف کر لیا جائے یا پانچویں رکعت اگر کوئی پڑھ لے پانچویں رکعت کا رکوع کر لے تو اس صورت میں کیا حکم شرعی ہے؟
جی, پانچویں رکعت میں کھڑے بھی ہو گئے اور سورت بھی پڑھ لی,
جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا اگرچہ رکوع بھی کر لیا, حکم یہ ہے کہ واپس لوٹ آئیں اور لوٹ آ کر یہ سجدہ صحف کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں. اگر کسی نے پانچویں رکعت کا رکوع کے بعد سجدہ بھی کر لیا تو اب اگر وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا تو ایک رکعت اور ساتھ ملا لے گا اور آخر میں سجدہ صحف کر لے گا, تو شروع کی چار رکعتیں فرض اور آخر کی دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی. اور اگر وہ چوتھی رکعت کے اوپر بیٹھا بھی نہیں تھا تو اب بھی ایک رکعت اور ملا لے گا, لیکن یہ اب اس کے فرض باطل ہو گئے کہ قعدہ اخیرہ اس کا باطل ہو گیا, ختم ہو گیا کہ وہ اس نے کیا نہیں, اب یہ ساری رکعت جو ہے وہ نفل ہو گئیں, اب اس کو فرض اپنے دوبارہ پڑھنے ہوں گے. بہرحال جو ان کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ بھائی رکوع میں یاد آ گیا یا سورت میں یاد آ گیا, تو جب تک آپ نے پانچویں کا سجدہ نہیں کیا تو جیسے ہی یاد آیا وہیں پر آپ فوری طور پہ واپس پلٹ جائیں اور سجدہ صحف کر کے اپنی نماز مکمل کر لیجیے.
ٹھیک ہے, مزید.
کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد سلیم کا پہ. کوئی اگر پاکستان سے کوئی لیڈیز مکے میں بغیر احرام کے داخل ہو جاتا, اس کا شرعی عذر تھا, پھر وہ طائف جا کر احرام باندھ کر اگر وہ عمرہ کرے گی تو کیا دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی, پاکستان سے ایسے ہی چلے گی اور پھر وہاں جائے.
اولاً تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں احرام نہیں باندھ سکتی, حالانکہ یہ بات غلط ہے. خواتین ناپاکی کے ایام میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں, صرف حکم یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گی تو وہ مسجد شریف میں نہیں جائیں گی, طواف وغیرہ نہیں کر سکتی, وہ ہوٹل میں رہ کر اپنے پاک ہونے کا انتظار کریں گی. جیسے ہی پاک ہوں گی تو پھر غسل کر کے وہ اپنی طواف مکمل کریں گی, سعی مکمل کریں گی اور احرام سے باہر آ جائیں گی وہ تقصیر کروا کر. بس جب تک یہ رہیں گی وہاں ہوٹل کے اندر انتظار کر رہی ہیں تو احرام کی پابندیاں ان کے اوپر برقرار رہیں گی, ان باتوں کا ان کو خیال کرنا ہوگا. بہرحال کسی نے اگر یہ غلطی کر لی کہ احرام باندھے بغیر چلی گئی, تو اب ایسی صورت کے اندر اور وہ جو طائف کا جو میقات ہے قرن المنازل, وہ وہاں جا کر اس میقات سے احرام باندھ کر آ جاتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جس میقات سے بغیر احرام کے گزرا ہے اسی میقات پہ واپس آئے،
ٹھیک،
بلکہ کسی بھی آفاقی میقات پر اگر واپس پلٹ کر وہ احرام باندھ کر جا کر آ کر عمرہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ حج کر لیتا ہے، تو اس کا وہ جو دم اس پر لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا.
گناہگار ہیں،
گناہگار البتہ ہوا، اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی،
توبہ کرے. اور لوگ سیکھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نارمل باتیں، یعنی اس طرح کا عارضہ پیش آ جانا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اتنا اب احرام کی نیت ہی چھوڑ دی. میں جس بس میں تھا، ہم خود مدینہ شریف سے جب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو ظاہر لوگ رہنمائی بھی لے رہے تھے، پوچھ بھی رہے تھے، مگر بات چیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ کچھ خود بخود ہی اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا، تو وہ کوئی تھے میاں بیوی، تو انہوں نے اپنے طور پہ ہی کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ بس ٹھیک ہے آپ ایسے ہی چلو، پھر وہاں مسجد عائشہ سے باندھ لیں گے. اب مدینہ شریف سے واپسی وہاں پہ پہنچے، جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اب عمرے کا ایک ٹائم سیٹ ہوا کہ اس ٹائم میں سب نے نکلنا ہے تو جانا ہے، تو وہ کہیں ہم نے تو نہیں جانا، کیوں نیت ہی نہیں کی، کیوں یہ مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ تو ہم نے نیت ہی نہیں کی. اللہ کے نیک بندے، پوچھ تو لو، اتنی باتیں پوچھ رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہے ہو، ایک اہم چیز ہے وہاں چھوڑ دی. اب اس کو دوبارہ پھر واپسی، کہ اب حل یہی ہے کہ یہ کریں یا پھر دوبارہ میقات پہ جائیں. تو دوبارہ پھر گئے ظاہر مدینہ شریف میں، یہ چلو انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ حاضری بھی دے دیں گے اور پھر میقات پہ آ کے احرام بھی باندھ لیں گے، تو پھر وہ باندھ کر آئیں. تو یہ وہ یہ سمجھ لینا کہ یہ ناپاکی ہے، ناپاکی میں احرام شروع ہی نہیں ہوگا، تو احرام شروع نہیں ہے، احرام شروع ہو جائے گا، بس جو وہاں جا کر مسجد حرام کے اندر نہیں جانا، اور اس سے پہلے غسل کر کے دوبارہ جب پاک ہو جائیں گے تو پھر اپنا وہ ارکان ادا کریں گے، باقی احرام کی پابندیاں، احرام کے سارے احکامات وہ ان کے شروع ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے. طائف سے احرام باندھیں یا نہ باندھیں، یعنی طائف جب جائیں تو طائف کے مقام سے باندھنے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل وہی میقات کا راس نہیں کرنا، اور وہ قرن المنازل میقات جو ہیں، پھر وہاں آ کر احرام باندھ کے مکہ مکرمہ آتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. مطلب طائف سے ضروری نہیں ہے، میں نے کچھ دیر پہلے شاید یہ بھی کہا تھا کہ طائف سے وہ باندھ کر واپسی آئے تو طائف سے بھلے نہ باندھیں، کچھ کلومیٹر کا فرق ہے نا قرن المنازل اور طائف.
قرن المنازل اس کے راستے کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، عموماً جب یوں کہا جاتا ہے طائف سے باندھیں، مراد یہی ہوتا ہے کہ طائف کے میقات سے
معروف وہی ہے نا،
قرن المنازل وہ جگہ ہے، تو وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہیں سے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں.
مدینہ منورہ کی طرف بھی جو میقات ہے تو وہ بھی 10-12 کلومیٹر،
وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہے ابیار علی کے نام سے،
ابیار
اصل جو اس کا نام ہے وہ ذوالحلیفہ ہے.
ماشاء اللہ، ہم نے وہاں پہ کفیل صاحب 27th روزہ افطار کیا تھا اس میقات پہ،
ذوالحلیفہ.
جی ہاں ذوالحلیفہ، یعنی یہ بھی ایک اپنے بعض کا ہوتا ہے کہ حرم دونوں حرم شریف میں افطار کرتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں نا کہ یہ، تو یہاں پہ بھی ہم نے جیسے عصر کے بعد ارادہ ہوا کہ اب مدینہ شریف، اور 27 رمضان المبارک تھا، تو ارادہ کیا کہ جانا ہے عمرہ کر کے آنا ہے، تو یہاں عصر کے بعد جیسے ہی ارادہ پہلے تھا زہر سے پہلے، پھر عصر کی نماز ہو گئی، تو پھر ہم نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا جب نکلے تو یہاں پہ ہمیں مغرب کا وقت ہوا تھا، جب ہم نے یہی نوافل بھی ادا کرنے تھے تو افطار بھی کیا ہے، تو وہ بھی ایک اپنا رونق تھی وہاں پہ. اس جگہ پہ میں نے بطور خاص دیکھا کہ عرب کے لوگ اور مختلف جو ایسے کہ روزے داروں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ جو ان کا انداز، یعنی مشہور جگہوں پہ تو ہوتا ہی ہے سب چیزیں، لیکن یہاں بھی یہ بھی مشہوری جگہ ہیں
جی،
تو ایک ماشاء اللہ بہت اہتمام کر رہے تھے اور محبتیں ان کی دیکھنے والی تھیں کہ وہ لوگ بھی اپنے، یعنی جو اپنے گھروں میں ٹھاٹ باٹ سے افطار کر سکتے ہیں مگر وہ بھی آ کے ایک بالکل باہر روڈ پر مسافروں کے ساتھ ہی بیٹھ کر،
وہ اصل میں اہل مدینہ کا الوداعی مقام ہے نا گویا کہ، کیونکہ مدینے والے جو نکلتے ہیں تو اس جگہ سے احرام باندھ کر
جاتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے بھی بڑا یعنی اہتمام، تو یہ رونق بھی ہم نے دیکھی تھی. اللہ پاک بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے. مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کیا غیر عالم امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟
مزید
مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ امام صاحب جب یہ صدر صاحب کا اسلام پھیرے گا تو کیا مقتدی بھی اسلام پھیریں گے یا وہ نہیں پھیریں گے؟
اچھا جی، سید صاحب کا امام نے سلام پھیرنا ہے تو مقتدی بھی سلام پھیریں گے یا کیا کریں گے؟
جو مقتدی شروع سے امام کے ساتھ شامل ہیں یعنی مسبوق نہیں ہیں، ان کی ایک دو رکعت فوت نہیں ہوئی امام کے ساتھ، شروع سے آخر تک شامل ہیں، وہ امام کے ساتھ سلام بھی پھیریں گے اور سجدہ صحو بھی کریں گے. البتہ جو مسبوق مقتدی ہے کہ وہ اس وقت جماعت میں شامل ہوا کہ ایک رکعت اس کی فوت ہو گئی، تو وہ امام کے ساتھ سجدہ صحو میں ضرور شامل ہوگا، البتہ وہ سلام نہیں پھیرے گا. جب امام اللہ سلام کہے گا تو وہ بیٹھا رہے، جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے تو وہ امام کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، اور دونوں سجدے ہونے کے بعد پھر جب امام دوبارہ سلام پھیرے تو اب وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر وہ اپنی بقیہ رکعت ادا کر لے گا.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہر مسجد میں امام عالم ہو، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، عالم امام افضل ہے، البتہ غیر عالم بھی اگر شرائط امامت پر پورا اترتا ہے تو وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، امام بن سکتا ہے. بنیادی چیز ہے شرائط امامت. شرائط امامت کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس میں کچھ چیزیں فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر اگرچہ اپنے آپ کو وہ حلیہ یا وضاقتہ کے اعتبار سے بہت دینی نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان شرائط پر بسا اوقات پورا نہیں اتر رہے ہوتے. جیسے مسائل نماز کے علم نہیں ہے، تو وہ بسا اوقات نماز میں ہی ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے جس سے اپنی نماز تو ان کی فاسد ہوئی، سارے مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جائے گی یا نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اسی طرح قراءت درست نہیں ہے، تجوید کے مطابق قراءت درست ہونا یہ ضروری بنیادی چیز ہے شرائط امامت میں سے ہے، تو اگر قراءت درست نہیں ہوگی اور اس قدر غلطی ہوگی جسے لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ اگرچہ کوئی عالم میں بھی اگر یہ پرابلم پائی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں کرا سکتا.
امامت کے جو احکام ضروری ہیں وہ
ضروری ہیں، تو ان باتوں کا خیال. تو اگر عالم نہ بھی ہے مگر اتنا علم ضروری ہو کہ وہ نماز کے بنیادی مسائل جانتا ہو،
فساد کی طرف نہ لے جائے نماز،
کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب اس کو نماز کے بھی بنیادی مسائل نہ پتہ ہوں، اسے صرف جو ہے وہ ارکان ہی پتہ ہیں
جی،
لیکن کن صورتوں میں سجدہ صحو لازم ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کن صورتوں کے اندر نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ بنیادی مسائل بہرحال اسے آتے ہوں اور دیگر شرائط امامت بھی پائی جاتی ہوں اور فاسق مولن بھی نہ ہو، اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والا نہ ہو، تو اگرچہ غیر عالم ہو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی.
جی چلیں، کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں سوالات کے، اور بالکل ہمارا اختتامی وقت بھی چل رہا ہے، تو کچھ قربانی کے حوالے سے بھی ہیں سوال کہ اس کی کچھ چیزیں بیچ دیں اگر قربانی کے گوشت میں جو چیزیں ایسی کہ جو عام طور پہ کھاتے نہیں ہیں اور بیچ دی اس کو تو کیا کہیں گے؟
جی قربانی کے گوشت سے ہم خود نفع اٹھا سکتے ہیں کہ کھا پی لیں، اسی طرح جو قربانی کی جو کھال ہے یا چربی ہے اسے بھی اپنے استعمال میں کوئی اسی پوزیشن میں لے آئے تو حرج نہیں، لیکن اگر اسے وہ پیسوں کے بدلے میں بیچ دیتا ہے یا کسی ایسی چیز کے بدلے میں بیچ دیتا ہے جسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، آسان لفظوں میں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے عموماً وہ یہی ہے کہ بھائی پیسوں کے بدلے میں
پیسوں بیچ
دیتے ہیں کہ بھائی یہ چربی پکڑی اور اس سے پیسے لے لیے، تو اگر اپنی ذات کے لیے آپ نے بیچا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، گناہگار بھی ہوئے، اور اب لازم ہے کہ یہ رقم کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کریں.
ٹھیک.
اور اگر اسی لیے بیچی ہے کہ بھائی یہ کھال بیچ رہے ہیں یا یہ چربی بیچ رہے ہیں یا یہ فلاں چیز بیچ رہے ہیں کہ اس کے پیسے مسجد میں دیں گے یا مدرسے میں دیں گے، تو
پہلے سے نیت
یہی ہے کہ مسجد مدرسے میں دیں گے، تو اس صورت کے اندر بیچ سکتے ہیں اور بیچنے کے بعد وہ رقم مسجد اور مدرسے میں ہی دینی ہوگی.
اچھا، اس میں یعنی پہلے سے نیت خود یعنی اپنے مال کے لیے نہیں ہے؟
جی اپنی ذات کے لیے.
مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں اجرت میں قصاب کو دے دیتے ہیں.
جی
یعنی اس سے طے ہوتا ہے کہ 5,000 روپے یا 10,000 دیں گے پلس آپ کو یہ یہ چیزیں دیں گے، تو یہ بھی ایک اجرت کا حصہ ہی ہوگا.
جی اگر وہ چیزیں اجرت کے حصے کے طور پر طے ہوئی ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو قصاب بولے نہیں بھائی پھر تو میں 8,000 لوں گا اور 7,000 اس شرط پہ لے رہا ہوں کہ آپ مجھے اس کے ساتھ سری اور 4 پائے بھی دیں گے، تو اب یہ اجرت کا حصہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال یہ جائز نہیں ہے. اب یہ جو 1,000 روپے کا اس نے نفع اٹھایا، گناہگار بھی ہوا توبہ بھی کرے گا اور یہ 1,000 روپے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں مسئلے بڑے اہم ہیں کہ کہاں مستحق زکوٰۃ کو دینا ہے اور کہاں عام نیکی والی جگہوں پہ خرچ کر سکتے
ہیں, نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, کوشش تو یہی ہو کہ خود بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر آپ وہ چیز استعمال نہیں کرتے اور استعمال کرنا شرن جائز ہے تو پھر لوگ مانگنے کے لیے بھی یا ادھر ادھر کئی لوگ ہیں, آپ دے دو کسی کو, آپ کے خاندان میں کہیں ہوتے ہیں ایسے, تو اٹھا کر آپ دے دیں وہ چیز, اس کو بیچے نہیں. بعد کا چربیاں بعد میں بھی کاٹ کاٹ کے لوگ اس کے پورے برتن بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور لوگ باقاعدہ اسے خرید بھی رہے ہوتے ہیں. خریدنے والا تو خریدے گا, اسے کھال بیچیں گے تو کھال خرید لے گا, گوشت بیچیں گے, چربیاں بیچیں گے, یہ خرید لے گا. لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے اور اپنی ذات کے لیے یہ چیزیں اس نے بیچی, ذات سے مراد خود نفع حاصل کرنے کے لیے, تو اب یہ مسجد میں اس طرح نہیں دے, مدرسے میں نہیں دے, یہ مستحق زکوٰۃ کو یہ چیزیں دے دے. اور اگر شروع سے ہی نیت تھی, مثلا کسی نے کھال بیچ دی کہ ہمارے یہاں کوئی غریب ہے ہم نے اس کو دینی ہے یا مسجد میں دینی ہے یا مدرسے میں دینی, تو وہ بیچ کر جو قیمت اس کو حاصل ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہے, وہ اسی طرح دے دے, وہ خاص زکوٰۃ کے حقدار کو دینے کی ضرورت نہیں. لیکن جب اپنے لیے کوئی چیز بیچیں گے تو پھر اس کے احکامات وہ سخت ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں. قربانی تو دن ختم ہو گئے, ایام بھی ختم ہو گئے, لیکن قربانی کے مسائل رہتے ہیں. بعض وقت کفیل صاحب پورا سال ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ معاملہ کچھ یہ معاملہ, اور دارالعلوم اہل سنت کی سروس چونکہ تینوں دن آن رہی ہے تو اس پہ بھی ایسے ایسے مسائل آئے ہیں اور ایسے ایسے بعض تو ایسے لطائف ہو جائیں کہ ہو ہی لطیفہ لوگوں کے ساتھ گیا, کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ایسا ہو گیا, کبھی کسی کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو گیا. تو ظاہر ہے جنہوں نے شرعی رہنمائی بر وقت لی تو جو وقت باقی بھی تھا قربانی کا تو اپنے وہ کر گزرے, لیکن اب جس کی قربانی رہ گئی اور یہ کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو اب قربانی کی قضاء جانور نہیں ہے بلکہ بکری کی رقم آپ کو شریف فقیر پر صدقہ کرنی ہے. اگر کسی کی ایسے افراد جن پر واجب تھی اور انہوں نے ایام قربانی میں قربانی نہیں کی, اگر تو جانور لیا ہوا تھا تو جانور ہی صدقہ کر دے, اور اگر جانور نہیں تو پھر ایک بکری کی قیمت تو وہ شریف فقیر پر صدقہ کریں. یہی اس کا ایک طرح کا
اچھا نہیں کی یا کی لیکن وہ ہوئی نہیں,
ہوئی نہیں,
کر بھی دیا, جانور بھی ذبح کر دیا لیکن وہ عیبدار نکلا یا بعد میں پتہ لگا کہ جناب جو وہ عمر کا ہی پورا نہیں تھا,
یعنی کسی طرح بھی قربانی ضائع
ہو گئی, تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال ان کے اوپر اس کی قضا لازم ہوگی, جو کہ ایک بکرا یا بکری جو کہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو وہ اگر موجود ہے تو وہ ویسے ہی صدقہ وہ کر دے, ورنہ اس کی رقم صدقہ کرنی ہوگی, اور یہ صدقہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا ہوگا. اگر مدارس میں دینا ہوگا تو بتا کر دینا ہوگا کہ یہ صدقہ واجب
ہے. جی ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.